رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم بعثت کی مناسبت سے خطاب فرمایا۔ آپ کے اس خطاب میں بعثت کے مفہوم پر روشنی ڈالی گئی اور ساتھ ہی انتہائی اہم اور کلیدی ملکی و عالمی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ اس خطاب کی اہمیت کے پیش نظر ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان یہ مکمل خطاب اردو زبان میں ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ تبریک عرض میکنم عید سعید و بزرگ مبعث را۔
تمام ملت ایران، پوری امت مسلمہ اور دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں کو عید بعثت پیغمبر اکرم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید بعثت دنیا کے تمام آزادی پسند افراد کی عید ہے، دنیا کے تمام عدل پسند افراد کی عید ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کو متنبہ اور آگاہ کرنے والی عید ہے۔ میں آج بعثت کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا اور انقلاب کے مسائل سے مربوط کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بعثت کے موقع پر آج کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مقدس اللہ کی گرابہ ترین امانت کا خزانہ بنا، یعنی وحی پروردگار اور عالم وجود کی سب سے سنگین ذمہ داری اس عظیم ہستی کی مضبوط کاندھوں پر رکھی گئی۔ یہ رہتی دنیا تک بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ البتہ یہ بعثت تمام انسانیت کے لیے بڑا عظیم تحفہ بھی تھی۔ بعثت کا مطلب ہے ترغیب دلانا، تحریک ایجاد کرنا، یعنی اللہ کے برگزیدہ انسان کے جو رسول پروردگار ہے اس کا برانگیختہ ہونا۔ اس برانگیختی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا رابطہ اللہ کی لازوال قوت و علم سے، سر چشمے سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہی پیغمبری اور رسالت کے وجود میں آنے کا معاملہ ہے۔ پیغمبر اکرم کا برانگیختہ ہونا بعد کے مرحلے میں عوام الناس کے برانگیختہ ہونے کا موجب بنتا ہے، یعنی ہر دور میں پیغمبر اکرم اور رسول الہی اللہ کے تمام عظیم انبیاء مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد انسانوں کو متحرک کرتے ہیں، ان میں تحریک ایجاد کرتے ہیں، حرکت میں لاتے ہیں، نئی راہ کی سمت میں انہیں لے جاتے ہیں اور ان کے سامنے خوش بختی اور اچھی راہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بعثت کا معنی و مفہوم ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیے جانے کے کچھ مقاصد رہے ہیں، الہی مقاصد ہیں، اور ظاہر ہے کہ پروردگار کی اطاعت میں یہی مقاصد انبیاء کے بھی مقاصد ہوں گے۔ تو تمام انبیاء کی بعثت کے کچھ مقاصد رہے ہیں اور ان میں سب سے اہم مقصد توحید ہے۔ توحید بعثت کا سب سے عظیم اور بڑا ہدف ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ خالص توحید، دوسرے ہر تصور سے پاک توحید، اور یہ سورہ نحل کی آیہ کریمہ ہے۔ اس طرح سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں بھی حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت صالح و دیگر انبیاء علیہ السلام کی زبانی اس انداز سے یہ بات کہی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ توحید انبیاء کی بعثت کا اولین ہدف ہے۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ توحید کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھا لے کہ اللہ ایک ہے اور دو نہیں، بے شک یہ معنی بھی ہے، لیکن توحید کا بڑا اور اہم مفہوم یہ ہے جو حاکمیت پروردگار کا مفہوم ہے۔ توحید کا مفہوم عالم تخلیق اور عالم تشریح، قانون اور ضوابط حیات کا تعین، دونوں پر اللہ کی مطلق حکمرانی ہے۔ امر الہی نافذ ہونا چاہیے عالم تخلیق میں بھی، عالم وجود کے تمام تغیرات میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح عالم تشریح میں بھی تمام تغیرات اور تمام حالات قدرت پروردگار سے انجام پاتے ہیں۔ یہ اصلی ہدف ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اہداف بھی موجود ہیں، بشر کا تزکیہ یعنی انسانوں کی روح کو آلودگی سے پاک کرنا اور پستی و انحطاط پیدا کرنے والے عناصر سے دور کرنا، انسانوں کی تعلیم اور انسانوں کے علمی ادراک کو بلند کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، کیونکہ انسانی معاشرہ عدل و انصاف کے ذریعے چلتا ہے۔ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، حیات طیبہ کو عملی جامہ پہنانا، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ حیات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف عقل انسانی اور علم بشر ارتقائی منزلیں طے کرے، اور دوسری جانب نوع بشر کو فکری آسودگی ملے، مادی آسائش حاصل ہو، انسانی زندگی کی فضا میں تحفظ کا ماحول قائم ہو، انسان کو رفاہ حاصل ہو، مسرت و شادمانی کا ماحول پیدا ہو۔ ان سب سے بڑھ کر روحانی تکامل اور انسان کی روحانی رفعت کے لیے راستہ ہموار ہو، حیات طیبہ سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ یہ انبیاء کی بعثت کے اہداف ہیں۔ البتہ ان آیتوں میں اللہ کے بڑے انبیاء کے بارے میں بات کی گئی ہے، مگر دوسرے پیغمبر بھی تھے جو انہی حقائق کے مبلغ کی حیثیت سے مختلف خطوں میں بھیجے گئے۔ اب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہداف بڑے عظیم اہداف ہیں اور ساتھ ہی بڑے دشوار اہداف بھی ہیں، تو ان اہداف کو کیسے حاصل کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو سماجی تعلقات کے سلسلے میں وسیل بنیاد منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر نبی اسلام، نبی حق، نمائندہ الہی کسی بھی دور میں ان اہداف کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان اہداف کے مطابق اسے وسیع سماجی روابط قائم کرنا بھی ناگزیر ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہے سیاسی قوت، یعنی یہ سماجی تعلقات گوشہ تنہائی میں پڑا انسان اور فقط نصیحت کرنے والا قائم نہیں کر سکتا، اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، سیاسی قوت کی ضرورت ہے۔ بنابراہ انبیاء کی بعثت کے ساتھ بڑی سیاسی قوت کا بھی پہلو ضروری اور اہم ہے، اور ساتھ ہی ان اہداف کی تکمیل کے لیے وسیع البنیاد منصوبہ بندی بھی لازمی جز ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی آمد کے ساتھ ہی ایک سیاسی نظام وجود میں آتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک سیاسی نظام قائم ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء میں سے کسی کو اس کام میں ظاہری طور پر کامیابی نہیں مل پائی، لیکن مقصد یہی ہے کہ ایک سیاسی نظام وجود میں آئے جو منصوبہ بندی کے ساتھ سماجی روابط اور گوناگوں انسانی رشتوں کی مدد سے ان اہداف کی تشکیل کرے۔ اس سیاسی نظام میں حکمرانی کا دستور العمل خدا کی کتاب سے اور اللہ کی جانب سے پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا اس سے لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معاہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ لیحکم یعنی لیحکم کتاب، یعنی عوام الناس جو بھی عمل اور سرگرمیاں انجام دیتے ہیں ان کے سلسلے میں اس کتاب کا فرمان نافذ ہونا چاہیے۔ تمام سماجی روابط اور امور کے سلسلے میں اسی کتاب کا حکم چلے گا، یعنی اہل انجیل کے لیے حکمرانی کا دستور انجیل سے لیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے سلسلے میں جن کی طرف یہ آیتیں اشارہ کرتی ہیں، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الكافرون، اور اولئک هم الظالمون، اور اولئک هم الفاسقون ہے۔ ان تمام آیتوں میں جس چیز کو حکمرانی کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے اور حکومتی دستور العمل جہاں سے اخذ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کتاب خدا ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی۔ اصول اور بنیادی احکامات اسی کتاب میں ہیں۔ تمام انسانی منصوبوں اور ایجنڈوں کا انہی اصولوں کے دائرے میں رہ کر تعین ہونا چاہیے۔ یہ حکمرانی کا دستور العمل ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس دستور العمل کو نافذ کون کرے گا؟ اگر کوئی انتظامی قوت اور سربراہ نہ ہو تو ان فرامین کو نافذ کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو ایک انتظامی طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ انتظامی ذمہ داری اور اساسی رہنمائی خود پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم اور تمام انبیاء، نبی اسلام اور آپ سے پہلے دیگر پیغمبر سب ایسے منتظم اور رہبر ہیں جن کی ذمہ داری معاشرے میں وہ دینی و الہی حکومت قائم کرنا اور عملی جامہ پہنانا ہے، جو انبیاء کی بعثت کا ثمرہ ہے، جس کی پیشکش کتاب خداوندی کے ذریعے کی گئی ہے۔ البتہ یہ رہبری اور قیادت یکساں نہیں ہے. بعض مواقع پر خود پیغمبر، خود نبی خدا کی ذات اس قیادت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور پیغمبر اسلام علیہم السلام. یہ پیغمبر خود حکمراں بھی بنے اور فرامین پروردگار کے نفاذ کے ذمہ دار بھی قرار پائے. اور بعض مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر حکم پروردگار سے کسی حاکم کا تعین کر دیتے ہیں، جیسے اس پیغمبر خدا نے کیا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، اس قال لنبی لہم ابعث لنا ملکا تقاتل فی سبیل اللہ. عوام الناس جو شدید سختیوں میں تھے اور مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، پیغمبر کے پاس گئے کہ وہ ان کے لیے کسی فرما روا کا انتخاب کر دیں. پیغمبر نے ان کے لیے حکمران کا انتخاب کر دیا. قال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا. تالوت فرما روا بن گئے. بنابراین پیغمبر ہی اصلی رہبر، فرمان روا اور منتظم ہے، مگر امور کا انتظام پیغمبر کے علاوہ کسی شخص کو سونپا گیا ہے. اس مثال میں وہ دوسرے شخص حضرت تالوت ہیں. نبوت کی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں کم نہیں، بہت زیادہ ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خود پیغمبر کسی کو منسوب نہیں کرتے، لیکن وہ شخص حکومتی نظام کے اندر ایسے منصب کا حامل ہوتا ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے، جیسے حضرت یوسف کہ جن کا حکم اس نظام حاکمیت میں مؤثر تھا، وہ کام انجام پاتے تھے جبکہ وہ حاکم مطلق نہیں تھے. البتہ حکومت بھی رفتہ رفتہ حضرت یوسف کی جانب مائل ہوتی چلی گئی تھی. لہذا بعثت کا لب لباب یہ ہے. بعثت کا مطلب ہے پیغمبر کا برانگیختہ ہونا. پیغمبر کو مبعوث کیے جانے کے ساتھ ہی کتاب الہی اور دستور حکومت الہی کو بھی پیغمبر پر نازل کیا جاتا ہے، اور اس حکومت الہی کے مضمون کو نبی خدا نافذ کرتے ہیں، عملی جامہ پہناتے ہیں، اسے عمل میں لاتے ہیں. اسی طرح الگ الگ انداز سے رہبری کرتے ہیں، جن میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا. ممکن ہے کہ اس کی دیگر شکلیں بھی موجود ہوں، مگر قرآن میں ہمارے لیے یہی مثالیں موجود ہیں. تاہم عین ممکن ہے کہ ان کا بھی وجود ہو. ہم تاریخ کے تمام واقعات و حوادث کا علمی احاطہ نہیں رکھتے. اس وسیع البنیاد طرز فکر کے ساتھ دین کیا ہے، اس نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دین سے مراد ہے انسانی زندگی کا جامع دستور العمل، ایک مکمل پروگرام. یہ شخصی و ذاتی زندگی کا پروگرام اور محض عبادت کا پروگرام نہیں ہے. کچھ لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ دین ایک ذاتی اور ایک نجی منصوبہ بندی یا پروگرام ہے. گوناگون سیاسی، اقتصادی اور سماجی امور دین کے دائرے سے خارج ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جبکہ فکر و تدبر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین بہت جامع ہے، اس کے اندر ہمیں گیریت ہے. ظاہر ہے کہ جب دین کا یہ نقطہ نگاہ ہوگا تو اس کے دشمن بھی ضرور پیدا ہو جائیں گے، اور تمام ادوار میں دنیا کی شر پسند طاقتیں ایسے دین کی مخالف رہی ہیں. کبھی اس عظیم وادی اور قلمرو کو کمتر ظاہر کر کے اسے شخصی و ذاتی امور تک محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی اعلانیہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ سورہ فرقان میں ہے کہ مجرمین، گناہ گاروں اور شرپسندوں میں سے کچھ افراد ہر پیغمبر کے دشمن رہے ہیں. سورہ انعام میں بھی ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسَ وَالْجِنِّ يُحْيِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. بنابراہ جب نبی کی بعثت ہوتی ہے اور پیغمبر کو مبعوث کیا جاتا ہے اور حکم الہی کے نفاذ کو اجرا کا منصوبہ پیش کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی فسادی، استعماری مستقبر اور انسانی زندگی میں رکھنا اندازی کرنے والے عناصر اس کی مخالفت کریں گے. لٹیرے اس کی مخالفت کریں گے، ظالمین اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ وہ ظلم کے خلاف ہے، کیونکہ وہ انسانی سرمایہ کی غارت گری کے خلاف ہے، انسان پر غیر منصفانہ تسلط کے خلاف ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ شر پسند عناصر کے زمرے میں آتے ہیں وہ پیغمبر کی مخالفت کریں گے. آپ آج بھی مشاہدہ کر رہے ہیں دشمن کے پروپیگنڈے میں سیاسی اسلام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. سیاسی اسلام یہی ہے جو ایران میں انقلاب اسلامی کے نظام کے تحت نافذ ہوا. میں بعد میں ذکر کروں گا کہ ہمارے عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیسی عظیم تحریک چلائی، ان پر حملوں کی آمازگاہ کیا سیاسی اسلام ہے؟ سیاسی اسلام یعنی یہی اسلام جو حکومت کی تشکیل دے کر، گوناگوں اداروں کی تشکیل دے کر، اقتصادی، سماجی، سیاسی اور عسکری نظام قائم کر کے ایک مجموعہ تشکیل دیتا ہے اور ایک پوری قوم کے لیے اسلامی و دینی تشخص پیدا کرتا ہے۔ یہ بات دین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ دین کے بارے میں قرآنی تعریف یہی ہے، اسے کمتر کر کے چھوٹے اور صرف عبادی امور تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح بعثت ایک عظیم تبدیلی ہے جو انسان کی نجات کا جامع پروگرام متعارف کراتی ہے اور انسانوں کو عظیم عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں کے تحرک اور سرگرمیوں سے اس میدان میں عوام الناس کی سرگرمیوں کی گنجائش ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پیغمبر کا برانگیختہ ہونا انسانوں کو متحرک کرتا ہے، پورے معاشرے میں تحرک پیدا کرتا ہے اور انسان تگ و دو میں کوشش میں لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے اس معروف خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ووا ترافیہم رسولہ لیستعدہم مساخ فطرتہ ویذکرہم منسیہ نعمتہ ویصیر لہم دفائین العقول۔ انسان کے وجود میں پنہاں داش و خرد کے خانوں کو زندہ کر دیتے ہیں، متحرک کر دیتے ہیں، ان کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتے ہیں اور ان کے اندر حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نجد البلاغہ کے ایک اور خطبے میں پیغمبر کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے، طبیب داورن بطبہ قد احکم مراحمہ واحما مواسامہ۔ اس میں مرہم بھی ہے اور موسم بھی ہے۔ ماضی میں یہ روایت تھی کہ جب زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس پر گرم سلاخ رکھ دی جاتی تھی، اس طرح زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ عربی لغت میں موسم اس سلاخ کو جسے طبیب گرم کر کے زخم پر رکھتے تھے کہا جاتا تھا، موسم یا میسم۔ ارشاد فرماتے ہیں، قد احکم مراحمہ، پیغمبر اسلام مرہم بھی تیار کرتے تھے، وہ احما مواسم ہی، وہ سلاخ بھی فراہم کرتے تھے تاکہ یزا حیثو یحتاج یا حیثو شاع، جہاں ضرورت ہوتی تھی فائدہ ہوتا تھا وہاں مرہم رکھتے تھے، اور جہاں ضرورت پیش آ جاتی تھی وہاں موسم کا استعمال کرتے تھے۔ آپ اسلام میں جو حدود شرعیہ دیکھتے تھے، وہ در حقیقت وہی پگھلی ہوئی سلاخیں ہیں جو زخم پر رکھی جاتی ہیں تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ یہ بعثت سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اب کچھ عرائض اسلامی انقلاب کے مسائل کے بارے میں۔ ایران کے عظیم اسلامی انقلاب نے موجودہ زمانے میں بعثت نبوی کے مضمون کا احیاء کر دیا، یعنی خداوند متعال نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ توفیق عطا کی کہ وہ اس زمانے میں اپنی جدت ترازی سے، اپنی شجاعت سے، اپنے بلند افکار سے، اپنے ایثار سے بعثت نبوی کی مسلسل راہ کو اجاگر اور نمایاں کریں۔ یہ وہی بعثت کا راستہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑ گیا تھا، جسے امام خمینی نے اجاگر کر دیا اور اسلام کی جامعیت کو عملی طور پر پیش کیا اور یہ دکھا دیا کہ اسلام ایک جامع دین ہے اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ اس بات کو امام خمینی نے نمایاں کیا۔ انہوں نے طاق نسیاں کی زینت بن چکے دین کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کو پھر سے زندہ کر دیا اور اسے لوگوں کو یاد دلایا۔ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، لوگوں کو خدا کی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلائیں، اور اس جملے کا مزداق قرار دیا۔ تو یہ انقلاب ظلم کے خلاف بعثت نبوی کی پیروی میں تھا، آمریت کے خلاف تھا، سامراج کے خلاف تھا، مظلوموں کا حامی، حقیقی معنوں میں مظلوموں کا حامی، خواہ وہ کسی بھی دین اور مذہب کے ہوں، ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے مستضعفین کا حامی۔ اور اس انقلاب نے ہر حالت میں تمام انسانیت کو اسلام کے سیدھے راستے کی دعوت دی۔ اسلامی انقلاب کی بنیادی حرکت یہ ہے۔ جب یہ انقلاب تشکیل پا گیا اور اس بنیاد پر اس نے ایک نظام کو وجود عطا کیا جو اسلامی جمہوری نظام ہے، تو اسی واقعے کا اعادہ ہوا جو پیغمبروں کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، یعنی دنیا بھر کے شیطان اس انقلاب کے مقابلے میں سفارہ ہو گئے، جس طرح سے وہ پیغمبروں کے مقابلے میں سفارہ ہوا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، دنیا بھر کے مجرمین، شر پسند افراد اور سامراجی اسلامی انقلاب کے مقابلے میں اکٹھا ہو گئے اور اس کا مقابلہ کرنے لگے ہیں۔ البتہ یہ چیز ہمارے لیے بھی غیر متوقع نہ تھی، ہمیں شروع سے ہی خدشہ تھا کہ یہ لوگ اسلامی انقلاب کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے, محاذ آرائی کریں گے. شروع سے ہی یہ بات معلوم تھی کہ ایسا ہوگا. حاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, یہ بات واضح تھی کہ ان خصوصیات کے حامل انقلاب سے امریکہ, سامراجی طاقتیں اور مستکبرانہ طاقتیں اور اس وقت کا سوویت اتحاد مقابلہ ضرور کرے گا اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. لہذا یہ مقابلہ آرائی یقینی طور پر موجود ہے, لیکن ان لوگوں نے اسلامی جمہوریہ ایران سے مقابلے اور ٹکر کے اس معاملے میں بھی ہمیشہ کی طرح تحریف اور جھوٹ کو رائج کیا. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام پوری دنیا کے ساتھ ٹکراؤ اور دشمنی چاہتا ہے, جبکہ یہ بات صحیح نہیں, یہ حقیقت کے برخلاف ہے. ہم نے قرآن کریم سے سیکھا ہے کہ جو لوگ اسلامی نظام سے دشمنی نہیں کرتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سورہ ممتحنہ میں آیا ہے, لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. یہ کفار جو تم سے دشمنی نہیں کرتے, جنگ نہیں کرتے اور عملی طور پر تم سے عداوت نہیں رکھتے, تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرو. ان اللہ يحب المقسطين, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا علي اخراجكم ان تولوهم. بنابراین قرآن مجید کی آیت یہ کہتی ہے, ویسا نہیں ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری نظام سب سے لڑنا چاہتا ہے. ہرگز نہیں, ہمیں ان لوگوں سے کوئی مشکل و مسئلہ نہیں ہے جو ہم سے دشمنی نہیں کرتے, چاہے وہ جس دین اور جس مذہب کے ہوں, ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. اسلام کی تاکید یہ ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کرو جو لوگ تم سے دشمنی کرتے ہیں, نہ یہ کہ وہ لوگ جن کا دین تمہارے دین سے الگ ہو. ملک کے اندر نام نہاد اور روشن خیال افراد کا ایک گروہ نے کچھ برس پہلے اسلامی جمہوری نظام کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ پیش کیا جو حالیہ دنوں میں بھی کبھی کبھی سامنے سننے میں آتا ہے. میں نے ایک تقریر میں کہا کہ دوسرا نظریہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا نظریہ الگ ہے, الگ رہے, اس میں کیا کباہت ہے؟ ہمیں آپ کے خیالات سے کوئی مطلب نہیں, لیکن آپ دشمنی نہ کیجیے. قرآن کریم دشمن اور دشمنی کرنے والوں کی بات کرتا ہے. وہ سورہ ممتحنہ میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودہ, ان لوگوں سے جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں, یعنی خدا کی بھی دشمن ہیں اور اسلامی سماج و معاشرے کی بھی دشمن ہیں, دوستی نہ کرو, انہیں اپنے ہمراہ اور اتحادی نہ بناؤ. یہ سورہ انفال کی وہ مشہور آیت, یا پھر سورہ انفال کی وہ مشہور آیت, وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, کہ جس کے بعد کہا گیا ہے, تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ, یہ طاقت پیدا کرنا, قوت پیدا کرنا, ہتھیار بنانا, خود کو مضبوط بنانا, اس لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے دشمن کو ڈراؤ. بات کسی اور کی نہیں ہے, صرف دشمن کی ہے. بنابراین اسلام سرگرم اور متحرک دشمن سے ٹکرانے کی تاکید کرتا ہے. ہم نے ان دشمنوں کو اسلامی انقلاب کی ابتدا سے آزمایا ہے. اسلامی انقلاب کے پہلے دن سے, حالانکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اغیار اور دوسروں کے سلسلے میں بہت زیادہ درگزر سے کام لیا ہے, لیکن ابتدا سے ہی اسلامی جمہوری نظام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں. سب سے زیادہ دشمنی امریکہ نے کی, اس کے بعد دوسروں نے, اور یہ دشمنی اب تک جاری ہے. ان عداوتوں سے مقابلے کے لیے دو اہم عناصر ضروری ہیں جن کی میں نے ہمیشہ نصیحت کی ہے اور پھر نصیحت کر رہا ہوں. تمام لوگوں میں دو خصوصیات ضروری ہیں, ایک بصیرت اور دوسرا صبر و استقامت. اگر یہ دونوں عناصر موجود ہوں تو دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسلامی نظام سے ٹکراؤ میں اسے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. بصیرت اور صبر, یہ وہی چیز ہے جسے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا, وَلَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلَ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَازِ الْحَقِّ, اس پرچم کو وہی اٹھا سکتا ہے جو صاحب بصیرت و صبر ہو اور حق کے موقف کا شناساں ہو. یہ نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 173 میں ہے. بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ بصیرت کا مطلب ہوتا ہے تیز بین ہونا, صحیح راستے کو پہچاننا, کبھی انسان غلطی کرتا ہے، نئے اور کسی کام کی شروعات کرنے والوں کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن پرانے اور تجربہ کار لوگ بھی بعض موقعوں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں اور صحیح راہ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان صحیح راستے کی شناخت میں غلطی نہ کرے، فتنوں کے غبار میں بھی راستہ تلاش کر سکے اور سمجھ سکے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے اس راہ میں استقامت، اس صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونا اور اس سیدھے راستے پر ڈٹے رہنا، یہ ہے صبر کا مطلب۔ صبر کے غلط معنی نہیں بیان کیے جانے چاہیے، صبر کے معنی کسی اور طرح سے بیان ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ البتہ اکثر دشمن یا وہ افراد جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے صبر کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، جبکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان استقامت کرے، ڈٹا رہے، اپنے راستے کو جاری رکھے، رکے نہیں۔ یہ اس صبر کے معنی ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں خصوصیتیں موجود ہوں تو دشمن غالب نہیں آ سکتا۔ معاشرے میں ان دونوں خصوصیتوں کو محفوظ رکھنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے، وہی چیز جو سورہ والعصر میں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، باہمی نصیحت کی زنجیر باقی رکھنی چاہیے، حق کی بھی نصیحت کریں اور رائے حق کی بھی تاکید کریں، صبر کی بھی نصیحت کریں، یہ چیز سبھی کو باقی رکھے گی۔ اگر صبر اور حق کی نصیحت اور بصیرت معاشرے میں موجود ہوگی تو یہ معاشرہ آسانی سے دشمن کی سرگرمیوں کا نشانہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر باہمی نصیحت کی یہ زنجیر، یہ سلسلہ جو مومنین کی حفاظت کی زنجیر ہے، ٹوٹ گئی تو یقینی طور پر نقصان ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ باہمی نصیحت نہ ہو تو خسارہ سامنے آ جائے گا۔ دشمن اسی اہم عنصر کو نشانہ بناتا ہے۔ ہمارے خیال میں نرم جنگ، سافٹ وار میں دشمن کے دو اہداف ہیں۔ کبھی واضح فوجی اور پر تشدد جنگیں ہوتی ہیں جن کے اپنے احکام ہیں، لیکن نرم جنگ یعنی سافٹ وار کا علاج مشکل سے ہوتا ہے اور ایک پہلو سے وہ سخت جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو دشمن سافٹ وار میں دو طرح کے کام کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ حق اور صبر کی باہمی نصیحت کی اس زنجیر کو کاٹ دے، دوسرا یہ کہ حقائق کو بالکل برعکس دکھائے۔ اس سلسلے میں ان کا وسیع پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے تاکہ دنیا کے حقائق کو آسانی کے ساتھ برعکس، الٹا اور جھوٹ بول کر غلط دکھائیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ مومنین کے درمیان حق اور صبر کی تلقین کی زنجیر کو کاٹ دیں اور باہمی نصیحت کے عمل کو روک دیں۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ وہ ایسا کچھ کریں کہ مومنین ایک دوسرے کو نصیحت نہ کر سکیں، ایک دوسرے کی حفاظت نہ کر سکیں، ایک دوسرے کو امید نہ دلا سکیں۔ اگر اس عمل کو روک دیا جائے اور معاشرے میں باہمی نصیحت کی زنجیر کو کاٹ دیا جائے تو بہت خطرناک ہوگا۔ یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ انسان تنہائی کا احساس کرے، نا امیدی محسوس کرے، ارادے کمزور پڑ جائیں، امیدیں مان پڑ جائیں، اقدام کرنے کی ہمت ختم ہو جائے۔ جب باہمی نصیحت نہ ہو تو پھر اس قسم کی باتیں وجود میں آتی ہیں۔ فطری طور پر جب انسان ایسا ہو جائے، امیدیں مان پڑ جائیں، ہمت ختم ہو جائے اور ارادے کمزور پڑ جائیں، تو پھر اعلیٰ اہداف تدریجی طور پر دور ہونے لگتے ہیں اور ان تک رسائی ناممکن نظر آنے لگتی ہے اور وہ طاق نسیاں کی زینت بن جاتے ہیں۔ سافٹ وار کے ہمارے سپاہیوں کو ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امید پیدا کرنی چاہیے، انہیں استقامت کی نصیحت کرنی چاہیے، کاہلی نہ کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے، نہ تھکنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو نوجوانوں کے ذمے ہیں جنہیں ہم نے سافٹ وار کا فوجی کہا ہے۔ آج سائبر ورلڈ، انٹرنیٹ کی دنیا اس کام کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ دشمن سائبر اسپیس سے کسی اور طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ عزیز نوجوان اس فرصت سے اس طرح فائدہ کیجئے، سائبر اسپیس سے امید پیدا کرنے کے لیے فائدہ اٹھائیے، صبر کی تلقین کرنے کے لیے، حق کی نصیحت کرنے کے لیے، بصیرت پیدا کرنے کے لیے، نہ تھکنے کے لیے، کاہلی نہ کرنے اور بیکار نہ بیٹھنے کے لیے، اور اسی طرح سے دیگر امور میں نصیحت کرنے کے لیے اسے استعمال کیجئے۔ یہ بات تو دشمن کے پہلے کام کے سلسلے میں تھی جو باہمی نصیحت اور ایک دوسرے کی حفاظت کی زنجیر کو کاٹنے سے عبارت ہے۔ ان کا دوسرا کام ہم نے بتایا کہ حقیقت کو الٹا کر کے دکھانا ہے، حقیقت کے سلسلے میں جھوٹ بولنا ہے۔ یہ جھوٹ وہ اتنے ٹھوس طریقے سے اور قاطعیت سے بولتے ہیں کہ جو بھی سنتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں گے۔ یہ لوگ پورے اطمینان سے اور ٹھوس طریقے سے مضبوط انداز میں حقیقت کو 180 ڈگری الٹا کر کے دکھاتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کا عرب حلیف 6 سال سے یمن کے مظلوم عوام پر ان کے گھروں میں، سڑکوں پر، ہسپتالوں میں اور اسکولوں پر بمباری کر رہا ہے، اور اس نے ان کا معاشی محاصرہ کر رکھا ہے، غذا تک پہنچنے نہیں دے رہا، دوائیں نہیں پہنچنے دے رہا اور تیل بھی پہنچنے نہیں دے رہا۔ 6 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ خود امریکی حکومت کے گرین سگنل سے ہوا ہے۔ اس وقت بھی ڈیموکریٹ حکومت برسر اقتدار تھی، اس نے گرین سگنل دیا، اور افسوس کہ یہ بے رحم، سنگ دل اور ظالم عرب حکومت یمن کے عوام کے ساتھ اس طرح پیش آ رہی ہے۔ حقیقت میں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اب یمنیوں نے، جو بہت باصلاحیت لوگ ہیں، یمن کے لوگ بہت بااستعداد ہیں، اپنی باصلاحیتوں سے استفادہ کر کے وہ اپنے لیے دفاعی وسائل پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا تو فراہم کر لیے ہیں یا خود ہی تیار کر لیے ہیں، اور 6 سال سے جاری ان بمباریوں کا جواب دے رہے ہیں۔ جیسے ہی یمنیوں کی طرف سے کچھ کیا جاتا ہے، ان کے پروپیگنڈوں کی چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں کہ جناب حملہ ہو گیا، جناب کسی کو مار دیا گیا، اور وہ سب چیخ اٹھتے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی بولنے لگتا ہے، اور حقیقت میں اس معاملے میں اقوام متحدہ کے کام کی قباحت امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ امریکہ تو ایک ظالم سامراجی حکومت ہے، اقوام متحدہ یہ کیوں کرتا ہے؟ 6 سال سے جاری بمباری کے باوجود اس حکومت کی مذمت تک نہیں کی جاتی، لیکن یمنیوں کی اس وجہ سے ملامت کی جاتی ہے کہ انہوں نے اگر کبھی کبھار اپنا دفاع کیا ہے اور یہ دفاع مؤثر بھی ثابت ہوا ہے تو سبھی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور حملہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ جھوٹ کا ایک واضح نمونہ ہے۔ یا دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا گودام امریکہ میں ہے، سب سے بڑا ایٹمی اسلحہ خانہ، مجھے نہیں پتا لیکن شاید ہزاروں ایٹم بم ان کے گوداموں میں موجود ہیں، اور انہوں نے اسے استعمال بھی کیا ہے۔ یعنی وہ واحد حکومت جس نے اب تک ایٹم بم کا استعمال کیا ہے امریکی حکومت ہے۔ امریکہ نے ایک ہی وقت میں، ایک دن میں 2,20,000 افراد کا قتل عام کیا۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا اور پھر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کی توسیع کے مخالف ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عمومی تباہی کے ہتھیاروں کے خلاف ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے برے اور سب سے خطرناک ایٹمی ہتھیار ان کے پاس ہیں، انہوں نے ان ہتھیاروں کو استعمال بھی کیا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم عمومی تباہی کے ہتھیاروں کے مخالف ہیں۔ امریکہ اس مجرم کی حمایت کرتا ہے جس نے اپنے مخالف کو آری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب تو پوری دنیا ہی جان چکی ہے سعودیوں نے کس طرح اپنے ایک مخالف کو پکڑا اور اسے آری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ میں انسانی حقوق کا حامی ہوں۔ اس حد تک حقیقت میں تحریف۔ داعش کو خود امریکہ نے وجود عطا کیا، اس کا تو خود امریکیوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، جس نے ایجاد کیا اس نے بھی یہ بات کہی ہے، اور اس کے حریف نے اس پر حملہ کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی ہے۔ ان سبھی نے یہ بات کہی ہے اور اعتراف کیا ہے کہ داعش کو امریکہ نے ہی بنایا ہے۔ پھر یہ لوگ عراق میں، شام میں داعش کی موجودگی کے بہانے فوجی اڈے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم داعش کے مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ داعش کو ایڈوانس میڈیا ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ شام کے تیل کو تباہ و برباد کر سکیں اور اسے لے جا کر بیچیں اور اس کے پیسے کو استعمال کریں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم داعش سے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، بالکل حقیقت کے برخلاف دکھانا۔ خطے میں ایران کی موجودگی کا ذکر بغض و کینے سے کرتے ہیں کہ کیوں ایران علاقے میں موجود ہے، یعنی کیوں ایران شام میں، عراق میں اور بعض دوسری جگہوں پر موجود ہے جبکہ وہاں ہماری موجودگی فوجی موجودگی نہیں ہے، اور جہاں ہمارے فوجی تھے بھی تو وہاں بھی ان کی موجودگی مشاورتی انداز میں تھی، بعض جگہوں پر تو ہمارے فوجی ہی نہیں ہیں، صرف سیاسی موجودگی ہے۔ اسے وہ کینے کے ساتھ اور عدم استحکام وغیرہ کا سبب بننے والے ایک بڑے مسئلے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ جبکہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے. ہم جہاں بھی گئے ہیں وہاں کی قانونی حکومت کے دفاع کے لیے گئے ہیں, چاہے وہ عراق ہو یا شام. ہمارا مقصد قانونی حکومت کا دفاع تھا, اور ہم ان حکومتوں کی مرضی سے اور ان کی دعوت پر وہاں گئے ہیں. یہ لوگ اس طرح اس معاملے کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں, جبکہ یہ خود ظالمانہ طریقے سے اور بغیر اجازت کے شام میں داخل ہوتے ہیں, ایک علاقے پر قبضہ کرتے ہیں, وہاں فوجی اڈہ بناتے ہیں, یا عراق میں کئی فوجی اڈے بناتے ہیں. حقیقت کو الٹا کر کے دکھانا ان کے کام کا اہم حصہ ہے, اور ہر معاملے میں ایسا ہی ہے. البتہ امریکیوں کو عراق خالی کرنا ہی پڑے گا, کہ یہ خود عراقیوں اور ان کے قانون کا مطالبہ ہے. انہیں شام سے بھی جلد ہی نکلنا ہوگا, بہت جلد. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلامی انقلاب نے ہمارے کندھوں پر اور ایرانی قوم کے کندھوں پر امانت کا جو یہ بھاری بوجھ رکھا ہے اور یہ سعادت کا راستہ دکھایا ہے, اس کے سلسلے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک حق اور صبر کی نصیحت اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنا ہے, دشمن کی شناخت اور اس کے مقابلے میں استقامت دکھانا ہے, دشمن کے مقابلے میں گھٹنے نہ ٹیکنا, اور اس فریبی دشمن پر اعتماد نہ کرنا. یہ ہمارے آج کے کچھ عرائض ہیں. آخر میں بس ایک جملہ اس بیماری کی وبا کے مسائل کے بارے میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہجری شمسی سال ختم ہو گیا, اور کرونا کی بلا کے مقابلے میں ملک کے میڈیکل کے شعبے کی کوششوں اور مجاہدت کو ایک سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. ضروری ہے کہ بندہ حقیر بھی اور ملک کے تمام عوام بھی اس شعبے کے افراد کی کوششوں کے سلسلے میں اپنے دلی تشکر اور شکریہ کا اظہار کریں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال قوم کو اپنی رحمت و فضل اور توجہ سے نوازے گا. عید بعثت کے لیے خداوند عالم ایرانی قوم, دنیا کے تمام مومنین اور امت اسلامی کو انشاءاللہ کوئی مبارک عیدی ضرور عطا کرے گا. ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے گا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. خداوند عالم حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی رضا اور ان کی دعا کو ہمارے شامل حال کرے گا, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح اور عالی مقام شہدا کی ارواح طیبہ کو انشاءاللہ ہم سے راضی و خوشنود رکھے گا.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.